مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں عرض و دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے، بانیان کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائیں، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں۔ تمام مومنین مومنات فرش ارضا پر موجود، آپ تمام مومنین مومنات کی حاجات کی برابری کے لیے، جتنے مومنین نے ہم سے دعا کے لیے کہا ان سب کے دعاؤں کی استجابت اور جملہ تمام مومنین کی دعاؤں کی قبولیت اور حاجات کی برابری کے لیے مل کر خاندان زہرا پر درود پڑھیے گا بابا زبان۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ عزیزان محترم، قرآن مجید نے سورہ شعراء کے اندر پروردگار کا جو ارشاد گرامی بیان فرمایا کہ اس دن کی قیامت کا دن جب نہ مال فائدہ پہنچا سکے گا نہ اولاد، سوائے اس کے کہ جس کے پاس قلب سلیم ہو۔ جس کے پاس قلب سلیم ہے اس کے لیے اس کا مال بھی فائدہ مند ہے اور اس کی اولاد بھی فائدہ مند ہے. ہم اس عشرے میں انشاءاللہ حصول قلب سلیم کے لیے جو کوششیں کی جا سکتی ہیں اس کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے. کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دل کو قلب کو لاحق ہونے والے امراض اور وہ چیزیں جو قلب کو اس طرح سے بیمار کرتی ہیں کہ پھر وہ قلب سلیم پر باقی نہیں رہتا. ان میں سے ایک جس کا کل آغاز کیا بیان کرنا وہ قساوت قلبی تھی, دل کا سخت ہونا, سنگدلی. چند باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کی, جیسا کہ پہلی مجلس میں تمہیداً آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ ہم چونکہ واقف نہیں ہیں قلب کی تکلیف سے, اس طرح سے ہم واقف نہیں ہیں جس طرح ہم بدن کی تکلیف سے واقف ہیں. لہٰذا پہلے خود تکلیف کو کچھ کھول کے بیان کرنا, اس کے بعد اس کے عوارض, اور اس کے بعد پھر اس کے علاج کی طرف ہم اپنی گفتگو کو موڑیں گے. آج بھی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حدیث سے آغاز کرتے ہیں. ایک صلوات ذرا بلند آواز میں پڑھیں گے, بلکہ محمد علیہ وسلم. یہ اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے جس میں آپ نے بتایا کہ شقاوت جو ہے, شقی ہونا, شقاوت چار چیزوں سے. یہ جو شقی ہے یا شقاوت جو ہے, یہ قرآن مجید نے آگ میں جانے کی سب سے بڑی وجہ شقاوت قرار دی. یعنی پروردگار کے لطف و کرم اور اس کے رحم و عنایت کو اگر دیکھا جائے تو خداوند تبارک و تعالی کا ارادہ, پروردگار کی خواہش یہی ہے کہ اس کے بندے آگ سے بچیں. اس لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے, بہانے بہانے سے پروردگار معاف کرنا چاہتا ہے. اسی لیے قرآن میں کہا, سورہ لیل کی آیات ہیں, دو آیتیں ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. تو میں اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بہت بڑی آگ ہے, جلا دینے والی آگ سے ڈراتا ہوں, اور اس آگ میں کوئی نہیں جائے گا. لا يصلاها, کوئی اس آگ میں نہیں جائے گا. إِلَّا الْأَشْقَى, سوائے شقی ترین کے. بدبخت ترین ہوگا کہ جو اس آگ کا, وہ آگ جس کا ٹھکانہ بن جائے گی. لہذا شقاوت جہنم میں جانے کا باعث ہے. تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ شقاوت چار چیزوں میں, چار چیزوں کی وجہ سے انسان شقی بن جاتا ہے. وہ چار چیزیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں. پہلی چیز ہے آنکھ کا خشک ہو جانا, آنکھوں کا خشک ہو جانا. چار چیزوں میں شقاوت ہے. اگر یہ چار چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ کہ انسان شقی بن چکا ہے. پہلی چیز آنکھوں کا خشک ہونا. خشک ہونا کا مطلب یعنی کیا؟ یعنی جہاں آنکھ کو گریا کرنا چاہیے وہاں گریا نہ کرے, جہاں آنکھ کو رونا چاہیے, آنکھ سے آنسو ٹپکنا چاہیے, جہاں آنکھوں کو گریا کرنا چاہیے وہاں گریا نہ کرے. اس آنکھ کو کہا جاتا ہے آنکھ خشک ہو گئی. ایک آپ نے کہا آنکھوں کا خشک ہو جانا, دوسرا آپ نے کہا دل کا سخت ہو جانا. یہی جو قساوت قلبی ہم بیان کر رہے ہیں, یہ قساوت قلبی انسان کو شقی بنا دیتی ہے. اور شقی وہ ہے کہ جو اس آگ سے, آگ کے ساتھ اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا کہ جس آگ سے ڈرایا ہے. شقی ترین ہے جس کو وہ آگ کے اندر جس کو جلایا جائے گا, تپایا جائے گا. پہلی وجہ چار اللہ کے نبی نے بیان کیے. پہلا فرمایا آنکھوں کا خشک ہونا, دوسرا دل کا سخت ہو جانا, تیسرا
آپ نے فرمایا اور دنیا کی تلاش کے لیے زیادہ حرص کرنا, حرص کا زیادہ ہونا دنیا کی تلاش میں. تلاش سے منع نہیں فرمایا, اسلام کام سے منع نہیں کرتا, اسلام کمانے سے منع نہیں کرتا, اسلام محنت کرنے سے منع نہیں کرتا, اسلام دولت حاصل کرنے سے بھی منع نہیں کرتا. جس چیز سے منع کیا ہے وہ بہت زیادہ حرص کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ کی کوشش میں لگے رہنا. آگے اس موضوع پہ ایک آدھ اور حدیث بھی ہیں, عرض کروں گا. تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی وہ ہے دنیا کی تلاش کے لیے زیادہ حرص کرنا. یہ عادت بھی ایسی ہے جو انسان کو شقی بنا دیتی ہے. اور چوتھی آپ نے فرمایا اور گناہ پر اصرار کرنا, بار بار گناہ کو انجام دینا. یہ گناہ کا اصرار, دنیا کی حصول کے لیے زیادہ حرص کرنا, اسی طرح سخت دل کا سخت ہو جانا, آنکھوں کا خشک ہو جانا, اگر یہ چار چیزیں جمع ہو گئی تو نتیجہ ہوگا انسان شقی بن جاتا ہے. لہذا دل کا سخت ہونا اس حدیث کے اندر جو بیان فرمایا ہے, سنگ دلی اور دل کی سخاوت جو ہے, سخاوت قلبی, قساوت قلبی, یہ انسان کو شقی بنا دیتی ہے. لہذا ہم نے کل بھی عرض کیا کہ پہلی جو پہلا جو عنوان کہ جس میں ہم نے اپنے قلب کو جن آلودگیوں سے پاک کرنا ہے, اپنے قلب کو جن آلودگیوں سے نکالنا ہے, ان میں سے پہلی چیز جو بیان کرنا شروع کی ہے وہ قساوت قلبی ہے, سنگ دلی ہے. درود پڑے گا محمد و آل محمد پر. دل کے سخت ہونے سے نقصانات بہت زیادہ ہیں. چند نقصانات, اگر انسان کا دل سخت ہو گیا تو دل کے سخت ہونے سے کچھ نقصانات ہو جاتے ہیں. ایک نقصان کیا ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں اللہ تعالی سخت دل سے اٹھنے والی دعا قبول نہیں فرماتا. اگر انسان کا دل سخت ہو چکا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس سخت دل سے نکلنے والی دعا کو قبول نہیں فرماتا. دعا کی قبولیت میں رکاوٹ دلوں کا سخت ہونا ہے, وہ رکاوٹیں جن کی وجہ سے انسان کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں, دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک یہ سنگ دلی ہے. ایک اور حدیث امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نقل فرماتے ہیں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, امام فرماتے ہیں گناہوں کی سب سے سخت سزا, ہمارے گناہوں کی سب سے سخت سزا کیا ہے؟ گناہ کی سزا جو آسمان کی طرف سے, اللہ کی طرف سے گناہ کی سب سے سخت ترین سزا, ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں مختلف چیزیں ہوں, جی فلاں مصیبت آ جائے گی, فلاں وبال آ جائے گا, فلاں بلائیں نازل ہو جائیں گی, فلاں مشکلات آ جائیں گے, فلاں بیماری لگ جائے گی, فلاں مالی نقصان ہو جائے گا, فلاں جانی نقصان ہو جائے گا. ممکن ہے کہ میرے اور آپ کے تصور میں گناہوں کی سزا میں اس طرح کی چیزیں ہوں کہ اللہ اگر کسی گناہ کی سزا دینا چاہے, گناہوں کی سزا ملے بندے کو قدرت الہی کے قانون اور دستور کے مطابق, تو وہ سزا کیا ہوگی؟ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں گناہوں کی سب سے بڑی سزا سخت دلی ہے. گناہوں کی سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ انسان کا دل سخت ہو جائے, انسان قسی القلب بن جائے. لہذا یہ قساوت قلبی کو چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. دل جب سخت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, قساوت قلبی سے کیا معاملات پیش آتے ہیں؟ ہم اگر چند نشانیاں میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس سے پتہ چلے کہ بھائی دل سخت ہوا ہے یا ابھی نرم ہے, یا اگر سخت ہوا بھی ہے تو کس مرحلے میں ہے, بہت زیادہ سخت ہو چکا ہے, یا جیسا کہ کل عرض کیا یہودیوں کے دل کے بارے میں اللہ نے سورہ بقرہ میں کہہ دیا ان کے دل تو پتھر کی طرح سخت ہیں, بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہیں. پھر کہا کچھ پتھر تو ان کے دلوں سے زیادہ نرم ہوتے ہیں. تو لہٰذا چند نشانیاں کہ جس کے ذریعے میں اور آپ اندازہ کر سکیں کہ آیا ہمارا دل سالم ہے قساوت قلبی سے, سخت دلی سے, سنگ دلی سے بچا ہوا ہے, یا ہمارا دل اس بیماری کا کچھ نہ کچھ اس بیماری یہ بیماری ہمارے قلب کو لاحق ہو چکی ہے. اس کی پہچان کے لیے چند ایک نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود پڑے محمد و آل محمد پر. ایک نشانی یہ ہے کہ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا, حق قبول نہیں کرتا, حقیقت کو قبول نہیں کرے گا. چھوٹے اب اس کو ہم بالکل چھوٹے سے درجے پہ لے جائیں, اپنی غلطی نہیں مانیں گے. قساوت قلبی کی ایک حل کی نشانی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ابھی فرض کریں اپنی غلطی نہیں مان رہا تو اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا, نہ ہو سکتا ہے کہ ابھی مراحل ہوں, ابھی ممکن ہے کہ یہ پہلا درجہ ہو. لہذا ایک نشانی قساوت قلبی کی یہ ہے کہ انسان حق کو قبول نہیں کرتا, حق نہیں قبول کرے گا. ایک درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا سارے تشریف لیں گے. پھر صلوات پڑھنے محمد و علی. اس طرف جگہ ہے, اگر جوان کو شرکت کریں گے تو پیچھے آنے والوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بار دیگر باواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد. ہے اس طرف, دائیں طرف بھی جگہ موجود ہے, کیونکہ پیچھے سے جو مومنین آتے ہیں تو جو پیچھے ہمارے دوست بیٹھ گئے ہیں وہ آپ کے پیچھے بیٹھ جائیں گے. اگر پیچھے سے آپ اس طرف آ جائیں گے تو آنے والوں کے لیے جگہ مزید بن جائے گی. پھر ایک صلوات اور ذکر فرمائیے محمد اللہ علیہ وسلم. بس جس دل میں جو دل سخت ہو جائے تو نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتا. اسی طرح اس دل میں خشوع نہیں ہوتا. خشوع کیا ہے؟ کل عرض کیا, یعنی اسے پروردگار کی ہیبت محسوس نہیں ہوتی, خدا کی عظمت و قدرت کی ہیبت اس کے دل میں محسوس نہیں ہوتی. گناہ کرتے ہوئے اسے ڈر نہیں لگتا, اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں, میں پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہوں. خدا کی معصیت کرتے ہوئے, جرت کرتے ہوئے اس کا دل نہیں گھبراتا, کیونکہ خشوع نہیں ہے. خدا کی معصیت اور نافرمانی سے بچنے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں, یا اس کی قدرت و اس کی عظمت کی ہیبت دل میں ہو تو انسان بچتا ہے, یا اس کی محبت دل میں ہو تو انسان بچتا ہے. پروردگار کی محبت دل میں ہے تو تقاضۂ محبت یہ ہے کہ محبوب کو راضی رکھنا ہے. لہذا قساوت قلبی خشوع کو ختم کر دیتی ہے. اگر کوئی انسان اس کے دل میں سختی آ گئی تو پھر اس کے دل میں خشوع نہیں ہوتا. ایک اور جب مزید جو ہے میں مزید باریک اور جزوی نشانیوں کی طرف آپ کی توجہ لانے کے لیے چند اور عرض کر دیتا ہوں. ایک نشانی اور کیا ہے؟ رقت آمیز مناظر دیکھ کر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کوئی رقت آمیز منظر ہے, مثلا خدا نہ خواستہ کسی جوان کا جنازہ ہے اور اس کے اوپر بوڑھا باپ فریاد کر رہا ہے, ماں فریاد کر رہی ہے, یہ رقت آمیز منظر ہے. انسان کا قلب جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں, ایسی جگہوں پہ بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں. وہ رقت آمیز منظر دیکھ لیا, کسی ماں کے انتقال پر اس کے چھوٹے یتیم بچوں کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا, یہ رقت آمیز منظر ہے. قلب انسانی نرم ہو جاتا ہے, چھلک پڑتا ہے انسان. لیکن جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کو رقت آمیز مناظر دیکھ کر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا, اسے کچھ نہیں ہوتا. اور مصیبت اس بات کی ہے کہ بعض لوگ اس کو اپنی خوبی میں شمار کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم اتنے جلدی نرم نہیں پڑتے. یہ غلط ہے. حتیٰ یہ روایات میں ہے کہ کسی جانور کو تکلیف میں دیکھ کر بھی رو پڑے ہیں ائمہ اللہ, جانور کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے, کہاں کہ کسی انسان کو تکلیف میں دیکھ. لہذا رقت آمیز مناظر جو ہیں ان سے وہ ہرگز متاثر نہیں ہوتا. یہ دل کی سختی کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اور اسی طرح ایک اور نشانی کیا ہے, کسی مظلوم کی آہ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. آج کل تو اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا اور ان چیزوں پہ, فیس بک پہ ویڈیوز وغیرہ, یوٹیوب پہ جب دیکھتے ہیں, کسی ایسی جگہ کی ہم نے ویڈیو دیکھی وہاں پر مظلومین ظالم کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں, آہ و فریاد کر رہے ہیں, ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور ہم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا, کوئی اثر نہیں ہو رہا. رسول خدا کس قدر آپ کے دل کی نرمی تھی. ایک شخص نے جب بیٹیوں کی بات ہو رہی تھی محفل میں تو تذکرہ ہوا کہ کچھ قبائل ایسے تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. تو ایک شخص جو بیٹھا تھا اس نے کہا, یا رسول اللہ مجھ سے بھی ایک گناہ ہو چکا ہے, میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا. پھر اس نے واقعہ سنایا. اس نے کہا میری بیوی حاملہ تھی تو میں سفر پہ گیا تھا, میرے سفر کے دوران بچی پیدا ہوئی تو اس نے اس ڈر سے کہ میں اسے دفن نہ کر دوں اپنی بہن کے گھر اس کو رکھ دیا. جب میں پہنچا تو بس مجھے یہ کہا کہ وہ جو بچی پیدا ہوئی وہ مردہ پیدا ہوئی تھی, یہ کہہ کر مجھ سے چھپا لیا اور اپنی بہن کے گھر میں اسے پالتی رہی. بچی چار پانچ سال کی ہو گئی تو تب وہ میرے گھر, ایک دن میں گھر آیا تو دیکھا تو ایک بچی میرے گھر میں کھیل رہی تھی. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے, تو اس نے دیکھا کہ شاید میرے دل میں کوئی نرمی آ جائے, کہا یہ تمہاری بیٹی ہے, میں نے اپنے بہن کے گھر میں پالا تھا. کہتے میں نے پورا ارادہ کیا کہ میں اسے دفن کروں. کہتے ہیں میں نے بیوی کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور کچھ وقت کے بعد میں بچی کو لے کے نکلا صحرا میں دفن کرنے کے لیے. کہتا جس وقت میں گڑا کھود رہا تھا تو میرے کپڑوں پہ جو مٹی پڑ رہی تھی تو میری بیٹی وہ میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہی تھی کہ میرے باپ کے کپڑے گندے ہو گئے. کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا, میں نے اسے دفن کر دیا, وہ چیختی رہی میں نے دفن کر دیا. کہتے ہیں جب اس نے یہ واقعہ سنایا اللہ کے نبی چیخے مار کر رونے لگے, اللہ کے نبی چیخے مار کر رو رہے تھے. بس مظلوم کی آہ کا سخت دل والے پہ اثر نہیں ہوتا. اسی طرح کسی یتیم کا گریا سخت دل والے کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا. اسی طرح کسی درد مند کی واویلا, کسی غریب کی پریشانی اسے ذرہ برابر متاثر نہیں کرتی. وہ ان ایسے مناظر کو اہمیت دیے بغیر ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی جانور گزر گیا ہو. لہذا سخت دل ہونے کی یا دل کی سختی کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں. اگر میرے اور آپ کے اندر یہ معاملہ ہے تو ہمیں اس کے علاج کی طرف جانا ہے, ہمیں اپنے اس معاملے کا حل کرنا ہے. آج امید ہے کہ ہم اس مرحلے میں داخل ہو جائیں گے کہ اس کی چند وہ پریکٹیکل چیزیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ بن جاتا ہے, یہ کام کرنے سے دل اس طرح سے سخت ہو جاتا ہے, شاید ہم آج ان چیزوں کی طرف بھی جائیں اور پھر اسی سے پھر اس کا حل بھی آپ کے سامنے پیش کریں. ایک مرحلہ خود یہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب اور مصیبت ہے. کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ مصائب پڑھنے والے کو, مصیبت بیان کرنے والے کو بہت زیادہ زور لگانا پڑے تب جا کے آنسو نکل آئیں. اس کی وجوہات کے پیچھے جہاں اور بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ جو دل کی سختی ہے یہ ایک بنیادی وجہ ہے. اس کو جب سمجھنا بھی ہے اور اس سے نکلنا بھی ہے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. یہ دل کے سخت, سخت دل والے اور نرم دل والے, رحم دل اور سخت دل, انسانوں کو معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. بعض اوقات کوئی مشکل آ جاتی ہے تو کسی کے پاس جانا پڑتا ہے, کسی سے سوال کرنا پڑتا ہے. تو یہ سخت دل کا عنوان اہم ہے, اس لیے معاشرتی عنوان سے بھی آئمہ نے رہنمائی فرمائی ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحم دل مخلوق کے دلوں میں رحمت رکھ دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحم دل مخلوق کے دلوں میں رحمت رکھ دی ہے، اس لیے اپنی حاجات رحم دل افراد سے طلب کرو. وہ جس کا دل نرم ہے اسی سے اپنی حاجت طلب کرو. اگر تمہیں کبھی مشکل پڑتی ہے، کبھی کوئی تکلیف ایسی آ جاتی ہے کہ کسی نے کسی سے سوال کرنا ہی ہے، تو جہاں تین چار افراد آپ کے سامنے آپشن موجود ہو کہ اب اس مشکل میں ان کے پاس جانا پڑے گا، تو ان میں سے کس کا انتخاب کرو؟ جس کا دل نرم ہو، جو رحم دل ہو اس کے پاس جاؤ. پھر فرمایا، اور سخت دل لوگوں سے اپنی حاجات کے لیے سوال نہ کرو، کیونکہ وہ خدا کے غضب کے حقدار ہیں. جن کے دل سخت ہیں ان سے اپنی حاجت طلب مت کرو، ان کے پاس اپنے سوال لے کر مت جاؤ، کیونکہ وہ خدا کے غضب کے حقدار ہیں. جیسا کہ کل حضرت موسیٰ کو جو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا، جو سنگ دل ہے میں اس سے دور ہوں، وہ مجھ سے دور ہے. اس لیے اذان محترم، رحم دل یعنی معاشرتی طور پر جس طرح میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں، معاشرے کے اندر یہ معمول کی بات ہے کہ انسان اپنی کسی ضرورت، اپنی کسی حاجت کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں. بعض اوقات کوئی مالی ضرورت پڑتی ہے، بعض اوقات کسی صلاحیت سے استفادہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، بعض اوقات کسی سورس کو استعمال کرنے کے لیے دوسرے سے مدد لیتے ہیں. تو اس مدد لینے کے لیے بھی رہنمائی میں یہی کہا گیا، اگر کسی کے سامنے سوال کرنا ہو تو انتخاب اس کا کرو کہ جو رحم دل ہے، اس کا انتخاب کرو کہ جس کا دل نرم ہے، اس کے پاس مت جاؤ کہ جو سخت دل ہے، کیونکہ سخت دل تمہاری حاجت پوری تو نہیں کرے گا، الٹا تمہیں اذیت بھی دے دے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر آپ بلند آواز میں صلوات پڑھیں گے تو میں اگلی بات آپ کی سنوں گا. اب ایک عنوان ہے جو نسبتاً آج کے دور میں ہے، تو ہم میں سے شاید اکثر یہ سمجھتے ہوں کہ یہ آج کے دور کا ہے، تو آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے، شروع سے رسول اللہ کے دور میں بھی تھا، ائمہ کے دور میں بھی ہے. اب جب میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں تو نسبتاً کچھ ڈھارس بھی بندے گی، کیونکہ انذار بھی کرنا ہے اور تبشیر بھی کرنی ہے. ایسا نہ ہو صرف ڈرائیں اور بشارت بالکل نہ ہو، تو بشارت بھی ساتھ ساتھ ہے. اب اگر آپ نے بشارت سنی ہے تو ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد اللہ.
یا رسول اللہ،
اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، حمران نام ہے. حمران نسبتاً امام کے ان ساتھیوں میں سے تھا کہ جو ذرا امام کے پاس بیٹھنے کو پسند کرتے تھے، ذرا سب کرتے تھے، یہ ان میں سے تھا جو بیٹھنے کو پسند کرتے تھے اور بیٹھ کر استفادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. سوالات پوچھنا، اپنے ذہن میں موجود عقدوں کو حل کرنا، کوئی علمی مشکل ہے تو اس کو حل کرنا، سوال پوچھنا، کوئی معنوی معاملات ہیں ان کے بارے میں کچھ پوچھ لینا. تو حمران اس طرح امام کی بارگاہ میں تھا، بہت سارے سوالات اس نے پوچھے، امام نے اس کو جوابات دیے. تو اس کے بعد اس نے کہا، مولا ایک مسئلہ ہے. امام نے پوچھا کیا؟ کہا، جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، جب آپ کی گفتگو سنتے ہیں، ہمارے دل نرم پڑ جاتے ہیں، دنیا ہماری نظروں میں حقیر ہو جاتی ہے. دنیا کے وہ معاملات جن کے لیے ہم بہت زیادہ جستجو کرتے ہیں، بعض اوقات ہائپر ہو جاتے ہیں انسان، لیکن جب آپ کے محضر میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ہمارا زیادہ شوق اور رغبت آخرت کی طرف ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، اپنے ماتحت افراد، بیوی بچوں کے پاس، گھر کے کاموں کے، جب اس میں جاتے ہیں تو یہ والی کیفیت باقی نہیں رہتی. ہم دوبارہ زیادہ دنیا کی طرف مائل اور آخرت کی طرف تھوڑی سی توجہ رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ یہ دلوں کی دنیا ہے، یہ جو معاملہ تمہارا ہے یہ دلوں کی دنیا ہے، کبھی ان میں سختی آ جاتی ہے اور کبھی ان میں نرمی آ جاتی ہے، کبھی سختی آتی ہے اور کبھی نرمی آتی ہے۔ اچھا، یہ جو کیفیت ہے، کیا یہ کیفیت زیادہ خطرناک ہے؟ اس کو پھر امام نے اپنی بات یہاں پر مکمل کر کے حمران کو رسول خدا کے دور کا ایک واقعہ سنایا۔ ایک صلوات پھر پڑھے محمد والے والا۔ امام نے فرمایا، حمران، رسول خدا کے کچھ اصحاب آپ کے پاس آئے، آ کر کہا، یا رسول اللہ، ہمیں لگتا ہے ہمارے دلوں میں نفاق آ رہا ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارے دلوں میں نفاق آ رہا ہے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو رہے؟ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، تو ہمارے دل نرم بھی ہو جاتے ہیں، ہم آخرت کو پہلی ترجیح میں رکھتے ہیں، دنیا ثانوی حیثیت میں چلی جاتی ہے، لیکن جب واپس چلے جاتے ہیں، اپنے کاموں کے اندر چلے جاتے ہیں، کام کاج میں جب مصروف ہو جاتے ہیں، تو پھر دنیا اوپر آ جاتی ہے، آخرت نیچے چلی جاتی ہے، دنیا کو اولویت مل جاتی ہے، آخرت کو ثانویت مل جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم منافق ہو جائیں، یہ نفاق تو نہیں بنے گا آگے جا کے؟ کہ امام فرماتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، یہ نفاق نہیں ہے، یہ نفاق نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی ایک چال ہے، وہ اس کے ذریعے تمہیں دنیا کی ترغیب دیتا ہے، یہ شیطان کی ایک چال ہے، اس کے ذریعے وہ تمہیں پکڑ کے دنیا کی طرف مائل رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارا دل پوری طرح آخرت کی طرف نہ مڑ جائے۔ آگے ایک جملہ آپ نے کہا، میری محفل میں تمہاری جو کیفیت رہتی ہے، میری محفل میں تمہاری جو کیفیت رہتی ہے، اگر تم واپسی پر بھی اسی کیفیت پر باقی رہتے تو آسمان سے فرشتے تم سے مسافہ کرنے کے لیے اتر آتے، آسمان سے فرشتے اترتے تم سے مسافہ کرنے کے لیے، اور پھر فرمایا، اور تم پانی پر چلنے لگ جاتے، تم پانی کے اوپر چل پڑتے، تمہیں کشتی کی ضرورت نہ پڑتی، تم درجات بلند ہو جاتے تمہارے، تمہارے لیے نہ زمان کی قید رہتی نہ مکان کی قید رہتی، اگر تم اس پر باقی رہتے۔ پھر آپ نے کہا، چونکہ تم اس پہ باقی نہیں رہ پاتے، اس لیے پروردگار نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اس لیے آپ نے کہا، تم خدا کے حضور توبہ و استغفار کیا کرو، جب جب تمہیں یہ کیفیت ہو، تمہارا دل آخرت کے بجائے زیادہ دنیا کی طرف مائل ہونے لگے، اور تمہیں خود محسوس ہو کہ میرے دل کی وہ نرمی کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس وقت تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے کہ اگر تم سے قبول چوب ہو بھی جائے تو اس کو منافقت میں مت لے لینا، جیسے کہ ہم لوگ، ہمارے لیے بھی کہ مجلس میں آتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے، یہاں تو بڑے ارادے بھی بن جاتے ہیں کہ نہیں جی، اب جا کے ہم نے یہ کام کر ہی لینے ہیں، لیکن جب واپس معاملے میں جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اسی حالت میں آ جاتے ہیں۔ یا جیسے زیارات پہ جاتے ہیں تو حرم میں جب رہیں، جب تک زیارت میں، جب تک ان مقامات میں رہے، تو انسان کا دل بھی نرم ہے، بہت سارے ارادے بن جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو دوبارہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ٹھیک ہے، اگر اس پہ باقی رہتے تو پھر اللہ کے نبی کا جو آپ ہمارے لیے ارشاد ہے، اگر اس پر باقی رہو گے تو پھر فرشتے اتریں گے تم سے مسافہ کرنے کے لیے، تمہیں دیکھنے کے لیے، تم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ لہذا یہ معاملہ پرانا ہے، رہے گا۔ راستہ کیا ہے؟ توبہ و استغفار کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ہے کہ آپ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ 70 کا لفظ عربی زبان میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی زیادہ کے لیے۔ مطلب یہ ہوا رسول خدا روزانہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ ہم جب استغفر اللہ ربی واتوب الی کہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, نہیں معلوم ہمیں. ٹھیک ہے, نہیں معلوم. کتنی دوائیاں ایسی ہیں جس میں مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ جا کر دوائی مرض کو کیسے اثر دیتی ہے, نہیں پتا. ڈاکٹر کے پاس گئے, رب صاحب گلے میں تکلیف ہے, ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی, یہ کھا لو. بندہ سوال کرے, ڈاکٹر صاحب تکلیف گلے میں ہے, آپ معدے میں ڈالنے کے لیے دوائی دے رہے ہیں, کچھ ایسا دیں کو یہاں لگاؤں, گلے میں لگاؤں, کو اندر سے لگاؤں, عقل کے مطابق مثلاً. تو ڈاکٹر صاحب اگر غصے والے ہو تو ڈانٹ دیں گے, وہی لگ تو نرم دلی وہ تمہیں بتا دیں گے کہ بھائی یہ گولی تمہارے معدے میں جائے گی, اس نے ہضم ہونا ہے, خون میں شامل ہونا ہے, جہاں مرض ہے وہاں جا کر اس نے علاج کرنا ہے. تو یہ استغفر اللہ ربی و اتوب الی, میری اور آپ کی روحانی بدن کی کس جگہ جا کر اس نے علاج کرنا ہے نہیں معلوم. نہیں معلوم کہ سورہ یاسین کی تلاوت سے ہماری روح کے اندر کس کس مرض کا علاج ہونے والا ہے, نہیں معلوم. نہیں معلوم نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ پڑھنے سے ہمارے مانوی بدن کے کس کس زخم کے اوپر مرہم رکھے جاتے ہیں, نہیں معلوم. آیت اللہ دستغیر فرماتے ہیں ہم اس چونٹی کی طرح ہیں, ہم روحانی معاملات میں اس چونٹی کی طرح ہیں جو ٹیلی فون کے کھمبے پہ چڑھ رہی ہے, اسے یہ پتا ہے کہ وہ کسی چیز پہ چڑھ رہی ہے, یہ نہیں پتا اسے کہ یہ ٹیلی فون کا کھمبا ہے, اس میں جو تاریں لگی ہوئی ہیں اس کے ذریعے سے دنیا میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ لوگ رابطے کرتے ہیں, اسے نہیں معلوم, بس وہ ٹیلی فون کے کھمبے پہ چڑھ رہی ہے. تو مانوی معاملات کے اندر جب کہا جاتا ہے کہ کثرت استغفار کرو, تو بندے کے دل میں آتے یار اس سے کیا ہوگا, بہت کچھ ہوگا. ممکن ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ نہ ہو, ممکن ہے کہ ہم اس کو درک نہ کر پائیں. اس عالم کے اندر کتنی ایسے حقائق ہیں کہ جن کو میں اور آپ درک نہیں کر پاتے, لیکن حقیقتیں ہیں, موجود ہیں, وجود رکھتی ہیں. لہذا یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ مجلس میں تو حالت بہتر رہتی ہے, زیارت پہ جائیں تو حالت بہتر رہتی ہے, جب واپس آتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں, اس خراب ہونے کو ٹھیک کرنے کے لیے کثرت توبہ اور استغفار سے مدد لینی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس اذان محترم, ہم اپنی گفتگو کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہوئے قساوت قلبی کی وجوہات کیا کیا ہیں, کون سے عمل ہیں جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے. پہلے دو ذرا بھاری ہیں, یعنی اس لحاظ سے مسئلہ پھر وہی ہے جو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا, مانوی میدان میں روحانی معاملات میں مانوی جو موضوعات ہیں ان میں ہماری شناسائی کم ہے, کیونکہ ہم لوگ محسوسات کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. کوئی چیز ہاتھ سے پکڑ سکیں, کسی چیز کو آنکھ سے دیکھ سکیں, تب اس پہ زیادہ یقین کرتے ہیں, تب اس کو زیادہ قبول کرتے ہیں. ممکن ہے کہ کوئی حقیقت ایسی ہو جو آنکھ سے نظر نہ آئے لیکن سب سے بڑی حقیقت وہی ہو, خود خالق کائنات آنکھ سے نہیں نظر آئے گی لیکن کائنات کی سب سے بڑی حقیقت وہی ہے. عالم برزخ, عالم ملکوت میں اور آپ اس آنکھ سے نہیں دیکھ پائیں گے, الا یہ کہ کوئی مانوی طور پر ترقی کر جائیں, شیخ رجب علی خیات کی جگہ پر پہنچ جائیں. ایسے لوگ گزرے ہیں اس دنیا میں, ممکن ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہوں جو اسی عالم میں رہتے ہوئے اگلے عالم کا مشاہدہ کرتے ہیں. نہ فقط مشاہدہ کرتے ہیں, وہ اگلے عالم میں دسترس بھی رکھتے ہیں, تصرف بھی کر سکتے ہیں. شیخ رجب علی خیات ایک درزی تھا لیکن وہ عرفا کا استاد تھا, بہت پاکیزہ انسان, اور ان کا تصرف کتنا تھا رجب علی خیات کا اگلے عالم پہ, کس قدر تصرف پروردگار نے ان کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے انہیں عنایت فرمایا تھا کہ ان کی والدہ اور والد اگلے جہاں میں دو الگ الگ درجوں پہ تھے, والد کسی اور درجے پہ تھے, والدہ کسی اور درجے پہ تھی, کافی فاصلہ تھا. رجب علی خیات نے اپنے تصرف سے ان دونوں کو ایک جگہ پہ جمع کروا دیا برزخ. یہ تصرف کی اجازت, اختیار, جیسے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اگر تم اس حالت پہ باقی رہو تو آسمان کے فرشتے تم سے ہاتھ ملانے تم سے مساوہ کرنے کے لیے اتر آئیں گے. فرشتوں کا اترنا پریشان نہ ہوئیے گا. قرآن نے بھی کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر ثابت قدم رہے, کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ ان پر فرشتے نازل فرمائے, ملائکہ نازل ہوں گے ان پر. لیکن معاملہ پھر وہی کہ اگر ہم ان موضوعات سے دور اتنا آگئے ہیں, اتنا دور آگئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ کچھ فاصلے پہ آ جائیں تو نظر آتا ہے وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے, ایک کلومیٹر سے اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے, ہاں جی بورڈ لگا ہوا ہے, پانچ کلومیٹر پیچھے آ جائیں تو نہیں نظر آئے گا. لیکن جس نے دیکھا ہوگا وہ بتائے گا وہاں ایک بورڈ ہے, لیکن جس نے نہیں دیکھا ہوگا وہ دیکھنا شروع کرے گا نہیں ہے. اگر دس کلومیٹر پیچھے چلے جائیں تو ممکن ہے کہ جس نے دیکھا ہوگا وہ بھی مشکوک ہو جائے گا, پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں. میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس مانوی بورڈ سے شاید 100 کلومیٹر پیچھے ہیں, اتنا دور آ چکے ہیں. اب اگر کوئی اس کی نشانیاں اور بتا بھی دے تو پھر بھی ذہن آسانی سے قبول نہیں کر پاتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پانچ یا چھ چیزیں ایسی ہیں میرے اور آپ کے اعمال میں کہ جو دل کی سختی کا باعث بن جاتی ہیں. کچھ چیزوں کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے, وہ انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں بیان کریں گے. پہلی وجہ جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے, پہلی وجہ گناہ ہے. گناہ معصیت یہ انسان کے دل کی سختی کی وجہ بن جاتی ہے. رہبر معظم سے جوانوں نے سوال کیا کہ آغا ہم اپنے آپ کو مانوی طور پر مضبوط کرنے کے لیے کون سا عمل انجام دیں؟ تو رہبر معظم نے تاکیدن کہا اور یہ کہا کہ ہم جب اپنے بزرگوں سے یہ سوال پوچھتے تھے, کہ مانوی طور پر مضبوط ہونے کے لیے کیا کریں, تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ واجب ادا کرو اور زیادہ زور گناہ نہ کرنے پہ لگاؤ, ہم گناہ ترک کرنے پہ زور لگاؤ. ہو سکتا ہے کہ تمہارا زیادہ زور گناہ ترک کرنے پہ لگے اور مستحب انجام نہ دے پاؤ. مثلا نہیں, اگر کوئی واجب ادا کرتا ہے اور گناہ سے بچنے کے لیے پورا زور لگاتا ہے, ممکن ہے مستحبات انجام نہیں دیتا, ممکن ہے کہ بہت سارے ذکر و اذکار انجام نہیں دیتا, بس گناہ سے گریز کرتا ہے, تو یہ گناہ سے گریز کرنا مانوی طور پر اس کو مضبوط کر دے, مانوی طور پر بلند ہو جائے, مانوی طور پر مرتبہ اور درجہ بلند ہو جائے. لہذا پہلی وجہ ہمارے دلوں کی سختی کی جو وجہ بنتی ہے وہ گناہ ہے, معصیت ہے. ایک زحمت آپ کو پھر کرنی پڑے گی, تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیں, بالخصوص یہاں جو آپ بیٹھ گئے ہیں, یہاں اس طرف جگہ موجود ہے, بائیں طرف جو دوست بیٹھے ہیں دائیں طرف جگہ موجود ہے, اس طرف آئیں گے تو آنے والا جو ہے وہ وہاں آسانی سے بیٹھ سکیں. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خوشنودی امام زمان صلوات. بس امیر المومنین کا فرمان ہے گناہ دل کی سختی کا باعث ہے. مولا فرماتے ہیں وَمَا قَسَتِ الْقُلُوبِ إِلَّا لِكَسْرَتِ الذُّنُوبِ, دلوں کی سختی کثرت گناہ سے پیدا ہوگی. گناہ بڑھتے جائیں گے دلوں میں سختی آتی جائے گی, لہذا اگر سختی نکالنی ہے تو گناہ کم کرو. اپنے اعمال میں سے روزانہ کے جو ہمارے معمول ہے اس کی مشاہدہ کر کے انسان غور کر کے اپنے گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دے. جس قدر گناہ سے پیچھے ہٹے گا اس قدر دل کے اندر نرمی کا عنصر آہستہ 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 بڑھتا جائے گا. ایک اور حدیث امام باقر علیہ السلام کی ہے, یہ مولا کی حدیث تھی مختصر. گناہ دل کی سختی کا باعث بنتے ہیں. پانچویں امام نے کھول کے سمجھایا کہ بچے کو بھی سمجھ آ جائے. کھول کے اس حدیث میں امام نے کھول کے بتایا ہے یہاں تک کہ بچہ بھی سمجھ جائے گا. پانچویں امام فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں ہر شخص کے دل میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے. اندازہ کریں ائمہ کے سمجھانے کا انداز. وہی میں نے عرض کیا نا, وہ معنوی اور روحانی معاملات تھے, لیکن اب سمجھانا چاہیں گے تو محسوس چیزوں کی مثال دیں گے. ہر شخص کے دل میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے. امام فرما رہے ہیں ہر شخص کے دل میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے, اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے. ہر شخص کے دل میں ایک سفید نقطہ ہے, جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہی دور ہو جاتی ہے, وہ دوبارہ اسی طرح سفید رہے گا. اگر وہ مسلسل گناہ کرتا رہے تو یہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ سفیدی پر چھا جاتی ہے. وہ سیاہی بڑھتی گئی اور اس نے اس سفیدی کو کور کر لیا. جب وہ سفیدی پر چھا جائے تو وہ شخص کبھی بھی بھلائی کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا. اگر چھا گئی سفیدی کے اوپر تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر بھلائی کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. کیا وجہ تھی کہ نصیحت کرنے والا معصوم امام ہوتا تھا لیکن سامنے والوں پہ اثر کوئی نہیں. یزید کے لشکر کو عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے کئی دفعہ مخاطب کر کے نصیحت فرمائی ہے, اثر نہیں ہوا. عمر سعد کو 8 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام نے ملاقات کے لیے بلایا, اور اس ملاقات میں امام حسین علیہ السلام نے پورا زور لگایا کہ عمر سعد اس جنگ سے باہر ہو جائے. نہیں, کیونکہ وہی کام, وہ جو سفید نقطہ تھا سیاہی اس پر غالب آ گئی. اگر کسی کے دل کا سفید نقطہ سیاہی اس کو چھپا دے, اس نور کو اس ظلمت نے چھپا دیا, تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بھلائی کی طرف کبھی بھی نہیں آئے گا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. بس گناہ باعث بنتا ہے کہ انسان کا دل سختی کی طرف جاتا ہے. کیوں میں اور آپ مصائب پہ آسانی سے گریہ نہیں کر سکتے؟ ایک جزوی نقطہ ہے, چھوٹی سی بات ہے, عرض کیے دیتا ہوں. جوان جتنے موجود ہیں, اب تو جوان کا عنوان نہیں ہے, موبائل سے استفادہ سب کرتے ہیں, کیا مرد کیا عورت, کیا بچے کیا بڑے. جب میں اور آپ ایسی ویڈیو دیکھیں جو نہیں دیکھنی چاہیے, توجہ کیجیے, ہم نے ایسا دیکھا جسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا, تو آنکھیں آلودہ ہو گئی. گریہ ہی آنکھوں نے کرنا ہے. اگر آنکھیں آلودہ ہوتی جائیں گی تو پھر گریہ نہیں ہوتا, پھر نہیں نکلتے آنسو. آغا پنایان کہتے ہیں کچھ جوان تھے, بڑے پاکیزہ جوان, وہ جو اس محلے کا پیش نماز تھا اس کی مجلس میں اور کوئی نہیں جاتا تھا, یہ جوان ہی جاتے تھے, کیونکہ اس کو ترتیب سے مجلس پڑھنا نہیں آتی تھی. وہ بس ٹوٹے پھوٹے کچھ جملے اور پھر مصائب بھی وہ ایک کتاب کھول کے بس وہ جو روایت لکھی ہوتی ہے وہی پڑھتا تھا. اب نیان کہتے ہیں وہ جوان جب وہ کھول کے وہ مصائب کی کتاب سے پڑھنا شروع کرتا تھا تو وہ بے تحاشا گریہ کرتے تھے, رو پڑتے تھے, گریہ کرتے تھے. پھر آغا پنایان کہتے ہیں وہ سارے جوان آج شہدا میں شامل ہیں, وہ سب کے سب شہدا میں شامل, سب کے سب شہدا میں شامل, وہ بڑے درجوں کے شہدا. لہذا اگر آنکھیں آلودہ ہو جائیں, اگر کان آلودہ ہو جائیں, اور ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل میں سختی آ جائے, پھر کہاں گریہ ہوتا ہے؟ رسول خدا منبر پر خطبہ دیتے دیتے رو پڑتے تھے, منظر کوئی دیکھ لیتے تھے, منظر دیکھا آپ گریہ شروع کر دیتے تھے. امیر المومنین کا بھی اسی طرح سے, ائمہ اطہار کا اسی طرح سے تھا. لہذا دل کی سختی کی وجوہات میں سے ایک بڑی اور بنیادی وجہ گناہ ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے کو چیک کریں کہ ہم اپنے 24 گھنٹے میں کس قسم کے گناہوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. اگر ہم نے اپنے گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو ہمارے دل کے سفید نقطے میں جو سیاہیاں آئی ہوئی ہیں وہ آہستہ آہستہ سے اریز ہونا شروع ہو جائیں گی, مٹنا شروع ہو جائیں گی. جب مٹنا شروع ہو جائیں گی, دل کے اندر پاکیزگی آنا شروع ہو جائے گی, تو عرفاء ایک جملہ کہتے ہیں, پھر تم وہ بھی دیکھ سکو گے جو دوسرے دیکھ نہیں پاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک تو ہو گیا گناہ جو ہیں وہ دل کی سختی کا باعث بنتے ہیں. دوسری وجہ کیا ہے جو بیان ہوئی ہیں؟ طویل امیدیں قساوت قلبی کا باعث بنتی ہیں. لمبی لمبی آرزوئیں کرنا یہ بھی قساوت قلبی کا باعث ہے. لمبی چوڑی دنیاوی خواہشات اور آرزوئیں دل کا سختی کا سبب. مثلا ہوگا کیا, پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے, انسان نے خواہش کی, آرزو کی, مجھے اب اس سطح تک پہنچنا چاہیے. اس کی دل کی آرزو ہے, اس کی خواہش ہے کہ وہ دنیاوی طور پر فلاں درجے تک پہنچنا چاہتا ہے, تو فلاں درجے تک ایسا ہی تو نہیں پہنچے گا, اس کے لیے پھر محنت کرنی پڑے گی, اوور ٹائم لگانا پڑے گا, زیادہ ٹائم کام کو دینا پڑے گا. جب زیادہ وقت کام میں لگا رہے گا, زیادہ وقت کسب معاش میں لگا رہے گا, تو پھر دل کی دنیا کو آباد کرنے کے کام کب کرے گا؟ کب مصلے پر وقت گزارے گا؟ کب پروردگار کے سدراز و نیاز کرے گا؟ فجر کا جو ٹائم ہے 90 منٹ کا ٹائم, یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا وقت ہے. طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک یہ ٹوٹل 90 منٹس ہوتے ہیں, اس سے کم ہوتے ہیں, اس سے اوپر نہیں جاتے. عموماً 90 منٹس کے اندر اندر یہ ٹائم ہے. یہ 90 منٹس جو ہیں یہ دلوں کو زندہ رکھنے کا باعث بنتے ہیں. آغا رہبر نے اس پر بات کی ہے, انہوں نے کہا ظہر عصر میں مغرب عشاء میں کام کی وجہ سے, مصروفیات کی وجہ سے, جس طرح کی رش اور مشینی زندگی میں پھنس چکے ہیں, ہم ان نمازوں میں زیادہ خضوع خشوع کے ساتھ, زیادہ دقت کے ساتھ عبادت نہیں کر پاتے, پروردگار کے ساتھ راز و نیاز نہیں کر پاتے. درست ہے کام کا برڈن ہے, مشکل ہے, مصروفیت ہے, لیکن کیا کریں, اس 90 منٹ کو آباد رکھیں. جس نے اس 90 منٹ کو آباد رکھا, یہ 90 منٹ اس کی زندگی کو آباد رکھیں, یہ 90 منٹ اس کے دل کو آباد رکھیں, یہ 90 منٹ اس کے دل کی سختی کو نرمی میں بدل دیں. اب یہ جو امام نے فرمایا نا, لمبی آرزویں سخت دلی کا باعث بنتی ہیں. اگر خواہش اور آرزو کی ہے کسی بڑے جگہ تک پہنچنے کی دنیاوی طور پر, تو پھر اس کے تقاضے ہیں نا, محنت کرنی پڑے گی, ٹائم زیادہ لگانا پڑے گا, پہلے سے زیادہ ٹائم کام کو دینا پڑے گا. اب جب پہلے سے زیادہ وقت کام کو دے گا, جو رات 1 بجے سو جائے, جس کو رات سوتے سوتے 1 بج جاتا ہو, اس نے کہاں ان 90 منٹ کو آباد رکھنا ہے؟ وہ تو 2 رکعت پڑھ ہی لے تو بڑی کمال کی بات ہو جائے. لہذا لمبی آرزویں سخت دلی کا باعث بنتی ہیں. دعائے ابو حمزہ صومالی کا نام سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بچپن ایک صلوات پھر پڑھ لیں محمد و آل محمد. بس ہزار محترم, امام چوتھے امام دعائے ابو حمزہ صومالی کے اندر ایک جملہ کہتے ہیں. امام فرماتے ہیں, پروردگارہ تو اپنی مخلوق سے محجوب نہیں ہے, تو اپنی مخلوق سے چھپا ہوا نہیں ہے, بلکہ ہم اپنی آرزوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں. بار الہ تو چھپا ہوا نہیں ہے, بلکہ ان کی آرزو نے تجھ سے محجوب کر دیا ہے, آرزو نے ان کو گھیر لیا ہے. جس کو خواہشیں اور آرزوئیں گھیر لیتی ہیں, پھر اس کو پروردگار کے جلوے نہیں نظر آتے. جس کو آرزوئیں اور خواہش گھیر لیتی ہیں, اس کو توکل کرنے میں مشکل پڑ جاتی ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی بھائی کیسے. فوراً ایک سوال آتا ہے, پریکٹیکلی تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس 90 منٹس کا پریکٹیکل نہیں ہے, اگر آپ کے پاس 90 منٹ کا پریکٹیکل ہو تو بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جو عام حالت میں عقل نہیں مان رہی تھی، لیکن جب اس 90 منٹ کو آباد کرنا شروع کیا تو بہت ساری چیزیں حل ہو گئی۔ بس ازان محترم، باقی گفتگو گوگل پہ ڈالتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بس یاد رکھیں، قسی القلب بن گئے تو معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ مصائب میں اگر گریہ نہیں کر پا رہے تو پھر ہمیں الارمنگ ہے، یہ صرف یہ صورتحال الارم والی ہے، ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے، ہم مجلس میں رو نہیں پا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، متوجہ ہونا ہے اور اپنی اس دل کے اس سختی کا ہم نے علاج کرنا ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ بس تین محرم، اور میں عموماً میری خواہش ہوتی ہے کہ آج کے دن حضرت مسلم کا تذکرہ کروں۔ مسلم شہدائے کربلا میں سے ہیں جو کربلا سے باہر شہید ہوئے۔ مسلم کی مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت جانتے ہیں کیا ہے؟ تنہائی، اکیلا۔ تنہا ہونے میں مسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شباہت اختیار کر لی تھی۔ عربوں کے جنگ کا دستور ہے کہ جب وہ جنگ کرتے ہیں تو جو لڑ رہا ہوتا ہے اگر وہ دشمن کو زیادہ نقصان پہنچائے تو اس کے ساتھی اس کو داد دے دیں، مرحبا، آفرین، کیا وار کیا ہے، آفرین۔ اس تحریک کربلا کے دو شہید ایسے ہیں جنہوں نے جب جنگ کی تو ان کو داد دینے والا کوئی نہیں تھا، ایک مسلم ہے، ابن زیاد نے 300 سپاہی بھیجے ہیں مسلم کو، ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 300 سپاہی محمد ابن اشعث کے ساتھ بھیجے، لڑتے رہے یہاں تک کہ محمد ابن اشعث نے ابن زیاد سے کہا مزید سپاہی بھیجو، ہم نہیں کر پا رہے۔ ابن زیاد نے کہا ایک فرد کو تم گرفتار نہیں کر پا رہے، محمد ابن اشعث نے کہا وہ ایک علی کے ہاتھوں کا پلا ہوا ہے، کہا اس نے ذوالفقار کے سائے میں تربیت پائی ہے، کہاں وہ قابو میں آئے گا، دوبارہ کمک منگوائی۔ بہترین مسلم جنگ کرتے کرتے بے ساختہ ایک دفعہ مسلم نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی ہے جو مسلم کو آفرین کہے کہ کیا جنگ لڑ رہے ہو جوان، اے جوان مرد، اے سپاہی، اے پہلوان، آفرین، کیا جنگ کر رہے ہو۔ جب دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں تھا، جنگ شروع کی۔ یہی مرحلہ میرے مولا حسین کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ آخری دفعہ جب میرے مولا آئے ہیں نا حملہ کرنے یزیدی لشکر پہ، جب مولا حسین نے حملہ کیا، ایسا حملہ تھا کہ یزید کے لشکر کا میمنہ میسرے پہ گر پڑا، میسرہ قلب پہ گر پڑا، فوج ایسی ہو گئی کہ یزیدی لشکر ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے۔ جب ایسی کیفیت کروائی تو ایک دفعہ زہرا کے لال نے مڑ کے دیکھا، کوئی ہے جو حسین کو کہے مرحبا حسین، جب دیکھا کوئی نہیں ہے تو ایک دفعہ زلجنا سے ذرا بلند ہو کے القمہ کی طرف بو کر کے آواز دی، عباس ذرا داد تو دو اپنے مولا کو، دیکھو پیاس کے عالم میں کیسی جنگ کر رہا ہے تمہارا مولا، اجرکم اللہ۔ یہی کیفیت مسلم کی ہے۔ علی کا شیر تنہا ہے کوفہ میں، لڑتا رہا، اس وقت تک اپنی تلوار حوالے نہیں کی جب تک کہ انہوں نے دھوکے سے گرفتار نہیں کیا، گرفتار کر کے لے آئے ابن زیاد کے پاس۔ بس مختصر کر رہا ہوں، مسلم کی شہادت کا حکم دے دیا، مسلم کو دار العمارہ کی چھت پر لے کر گئے، قاتل نے تلوار نکالی، مسلم نے کہا مجھے دو لمحے کی مہلت دو گے کہ میں کام کر لوں، کہا کر لو۔ تو مسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا اور آواز دی، السلام علیک یا مولا یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا حسین، آپ پر میرا سلام ہو۔ مولا نہیں معلوم کہ کوئی میرا پیغام آپ تک پہنچائے یا نہ پہنچائے، میں اس ہوا کے ذریعے آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اے مولا کوفہ نہ آئیے گا، کوفہ کے حالات بدل گئے، کوفی بے وفا ہو گئے۔ مسلم آخری جملے میں کہتا ہے مولا اگر آپ کے ساتھ صرف بنی ہاشم کے جوان ہوتے تو کبھی منع نہ کرتا، مولا آپ کے ساتھ علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، مولا کوفہ نہ آئیے گا، اجرکم اللہ۔ بس آخری دو جملے اور آپ کے زحمت تمام عزادار ہو. مقام ہے ذو حسن پہ یا زبالہ پہ، ان دونوں میں سے کسی ایک مقام پہ امام حسین تشریف فرما ہے. جناب زینب کو اپنے خیمے میں بلایا. بی بی زینب جب تشریف لائیں تو مولا حسین نے کہا، بہن زینب کوفہ میں بھائی مسلم شہید ہو گئے. بی بی نے گریا کیا تو مولا نے کہا، بہن خود کو سنبھالو، جا کر رقیہ اور عاتقہ کو بلاؤ. رقیہ مولا حسین کی بہن ہے، مسلم کی بیوی ہیں، عاتقہ مسلم کی چھوٹی بیٹی ہیں. رقیہ کو مسلم کی شہادت کی خبر کس انداز سے دیے مولا حسین نے. جب رقیہ اور عاتقہ تشریف لائے، خیمے میں آ کے سلام کر کے بیٹھ گئے، مولا حسین نے کہا، عاتقہ بیٹی میرے پاس آؤ. جب قریب آئی، گود میں بٹھایا، شفقت کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، رقیہ نے گھبرا کر کہا، بھائی اس طرح کا پیار تو آپ یتیموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا خبر ہے؟ مولا نے کہا، مسلم شہید ہو گئے ہیں. عاتقہ سے کہا، اے میری بھانجی میں تمہارا ماموں ہوں، بس تم اپنی ضرورتیں مجھ سے کہنا، خود کو یتیم نہ سمجھنا، میں ابھی ہوں. چلی گئی مسلم کی بیٹی. حسین کی 4 سال کی بچی نے یہ منظر دیکھ لیا تھا. آئی بابا کے پاس، آ کر پوچھتی ہے، بابا آپ بچوں سے ویسے بھی پیار کرتے ہیں، لیکن آج چچا مسلم کی بیٹی سے آپ نے زیادہ پیار کیا. مولا نے کہا، سکینہ جن کے چچا مسلم شہید ہو گئے ہیں، عاتقہ یتیم ہو گئی ہے. بیٹی سکینہ، یتیموں کے دل بڑے نازک ہو جاتے ہیں، کسی اور کو اگر ڈانٹا جائے یتیم خواب ویسے ہی لرز رہا ہوتا ہے. کہا، سکینہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، ان کو تسلی دی جاتی ہے، ان کو دلاسا دیا جاتا ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے. پہنچ گئے آپ جملے پر. بس 10 محرم کو عصر عاشور، جس وقت بچی کے کان میں ندائے غیبی کی آواز آئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے، سکینہ یتیم ہو گئی. بابا سے سنا تھا سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہے. سکینہ نے دیکھا شمر آگے بڑھ رہا ہے. بچی سمجھی شاید کوئی یتیم سمجھ کر نرمی و شفقت کرنے آ رہا ہے. لیکن عزادارو، جس وقت تماچا مارا، بچی نے گالوں پہ ہاتھ رکھ کر نہ دقتل کی طرف منہ کر کے کہا، بابا آپ تو کہتے تھے یتیموں کے ساتھ، لیکن آپ کی بچی تماچے گا رہی ہے. اجرکم اللہ. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ختم کر دیا تھا، یہ جملہ یاد آیا، دل کر رہا ہے کہہ دوں. حمید بن مسلم یزیدی لشکر کا مورخ ہے، یہ کہتا ہے، جس وقت خیموں کو آگ لگا دی تو میں نے دیکھا ایک چھوٹی بچی کے دامن کو آگ لگ چکی تھی. کہتے میں آگے بڑھا کہ آگ بجھاؤں، بچی سہم کے پیچھے ہٹی. میں نے کہا میں آگ بجھانا چاہتا ہوں، بچی نے کہا آگ نہ بجھا، مجھے نجف کا راستہ بتا دے. کہتے میں نے پوچھا نجف کس لیے، کہا وہاں میرا دادا مشکل کشا ہے، اپنی مشکل وہاں بیان کروں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من أنصاره وآوانه والمستشهدين بين يدي ماتم حسين.